خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ بالکل سورۃ نساء کا آغاز یاد کر لیجئے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس کے بعد اسی سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ ایولیشن کی تھیوری کا رد ہے اس آیت میں۔ قرآن کی یہ باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ انسان بندروں سے نہیں پیدا ہوا، انسان جانوروں کی نسل سے نہیں ہے، انسانوں سے نکلا۔ آج لوگوں نے کیا نظریات دے دیے کہ پہلے انسان چھوٹی چیز تھی، کیڑا تھا، پھر بڑا ہوا، ذرا بڑا کیڑا ہو گیا، پھر رپٹائل بن گیا، پھر اس کے بعد اور بڑا ہوا، پہلے امیبا سے یہ وہ کرتے کرتے اب بہت بڑا بن گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اور ادھر ایک بہت بڑی خبر ہے، ثم جعل منہا زوجہا، میل اور فیمیل۔ آپ نے نام سنا ہوگا امیبا کا، یونی سیلولر ہے، ایک سیل کا جانور ہے، ہمارے جسم میں اربوں کھربوں سیل ہے اور وہ ایک سیل کا جانور ہے۔ اس کی عادت کیا ہے، یعنی ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ آپ کہیں ڈال دیں نا، تھوڑی دیر وہ پھیلتا ہے۔ آپ اس کی تصویریں اگر، مجھے آج بھی یاد ہے جو ہم بناتے تھے، یہ اس طرح اوول ہوتا جاتا ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی چیز آپ کے پاس ایسی ہے کہ اتنی گول تھی، پھر اس کے بعد لمبوتری ہوئی، اب یہ اتنا ہوا نا، اس کے بعد یہ تھوڑا دور ہوتا ہے نا تو بیچ میں ایسے پتلا ہوتا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد یہ دو ہو جاتے ہیں، پھر یہ ایک جو ہے نا اس کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا، پھر دو، اور ایک سے دو، دو سے چار، چار ہوتے ہیں۔ اس ایک جانور کے اندر بھی نر اور مادہ کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ خلق منہا زوجہا، اللہ کی ذات کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بارش ہوتی ہے نا تو زمین سے کینچوے نکلتے ہیں، ان کینچوں، ارتھ فارمز جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی مذکر اور مونس ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسے کائنات میں بتا دیا کہ دنیا کی ہر چیز جوڑا ہے میرے سوا۔ اصل میں یہ توحید ہے، میں ان سب آیتوں کو بعد میں ریلیٹ کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ وَانزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے اتار دیے۔ کہاں پڑھا ان کا ذکر؟ سورۃ الانعام آیت 143 اور 144 میں پڑھا تھا، یعنی اونٹ نر مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ۔ عربوں میں اس وقت یہی تھے، صرف اس لیے ان کا ذکر ہو گیا۔ اب مت کہیے کہ یہ مذہبی جانور ہے اور باقی سارے غیر مذہبی جانور ہیں، یہ اسلامک جانور ہے اور باقی نان اسلامک جانور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد دوسری خلق۔ یہاں لفظ دیکھیے، خلقم من بعد خلق، تخلیق کے مراحل ہیں، یہ وہی ہے جو پیچھے بھی آ چکا، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، مدغہ سے محلقہ، یعنی مدغہ مخلقہ، پھر غیری مخلقہ، اور پھر خلق آخر۔ سورۃ مومنون کے پہلے رکوع میں ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، کہاں یہ ساری کام ہو رہے ہیں، یہ مشینری کہاں ساری تیار ہو رہی ہے، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں۔ کون سے اندھیرے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پہلے تو ماں کے پیٹ کی باہر کی دیوار ہے، ایبڈومینل وال کہیں گے آپ اس کو، دوسرا رحم کا پردہ، یوٹرس کی موٹی دیوار، اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، جس وقت لفظ ایمبریالوجی بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ کس کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں یہ تین اندھیرے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیت ایلمور ان کا نام ہے، ایمبریالوجی کی دنیا میں ان کو سنت مانا جاتا ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن نے علم جنین کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں یہ حیران کن ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ القرآن سے زیادہ کسی نے آج تک اس کی خوبصورت ڈسکرپشن نہیں دی۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، تو نان مسلم ابھی سوچ سے پڑھ رہے ہیں کہ اچھا یہ باتیں ہو گئی تھیں، تو جیسے یہ بات ہوئی ان کی پورس کی ہے، نشانوں کے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، فنگر پرنٹس ہیں، یہ سب قرآن نے بتا دیا نا، ابھی بھی قرآن میں خزانے ہیں اور وہ اب اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اڑنا قرآن سے لوگوں نے سیکھا، اور یہ ساری چیزیں، کا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ لفظ ذالکم میں قیامت چھپی ہوئی ہے، ادھر ادھر کدھر جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا رب، یہ بابا جی کرنی والے فلاں فلاں یہ نہیں ہو سکتے، رب کون ہے؟ ربکم لہ الملک، رب بھی یہی ہے تو بادشاہی بھی اسی کے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فان نہ دوسرا فون، یہ پھر تم کدھر منہ پھرا کے بھاگ رہے ہو، یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، تمہیں رب نہیں دکھتا، تم دوسروں کے پاس جاتے ہو، زندوں تو زندوں، مردوں کی بات کدھر جاتے ہو؟ किसी ने एक मैसेज भेजा, पिक्चर मैसेजेस होते हैं जो, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि तुम उनके सामने क्यों जाके झुकते हो और उनसे क्यों मांगते हो जो करवट भी नहीं ले सकते, उससे मांगो जो जिंदा है और कयूम है। सोचने की बात है ना, जो कब्र में अपनी करवट नहीं बदल सकता उससे आपको क्या मिलेगा। वो कभी भी आपकी सुन सकता है और कर सकता है, तो सबसे पहले वो कब्र की मट्टी हिलाता और उसके अंदर से खुद निकलता। पढ़ के सुना देती हूँ, मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह, जो करवट बदलना नहीं जानते, इन्हें तो मुश्किल कुशा मानते हो, बाकी तो सब अल्लाह के मंगते हैं। तो हकीकत है कि अल्लाह के अलावा दूसरों के पास जाना, इस तरह की बातें करना। मुशरिकीन मक्का जो थे वो यही कहते थे कि हम मानते अल्लाह को हैं, लेकिन ये दूसरे जो हैं ये बीच में अल्लाह के रास्ते में हमारे बीच में एक यानी जरिया बन जाते हैं। तो इन सारी आयतों में जब भी हमने पढ़ा इसका खुलासा क्या है, कायनात में अगर आप चाहते हैं ना कि सब लोग एक नजरिए पे जमा हो जाए, तो वो तौहीद है। तौहीद वो नुक्ता है जिस पे इत्तफाक और इत्तेहाद हो सकता है। शिर्क में कभी इत्तफाक नहीं होगा। कोई कहेगा मेरे को मानो, कोई कहेगा मेरे बड़े को मानो, कोई कहेगा मेरे बड़े को मानो। इसीलिए आज भी इस्लाम एक यूनिक रिलीजन है और बाकी सारे मजाहब दूसरे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ अल्लाह के बेटों और बेटियों की चूंकि बात की थी ना, तो अल्लाह ताला ने दलाइल दी है कि देखो, पहली बात यह कि सुबहान हो, अल्लाह पाक है, हर नक्स रैब से पाक है। औलाद की ज़रूरत किसको होती है? कमज़ोर इंसान को, फ़ानी है, मौत आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, उसका दिल होता है कि मेरी औलाद बड़ी और मुझे संभाले। अल्लाह को तो इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी देखिए दलील क्या है कि वो अकेला अपनी ज़ात में वाहिद है, उसे जोड़ा नहीं चाहिए, जोड़े की जो बात हुई। और औलाद लाजिमन हम जिन्स हुआ करती है, तो औलाद का तसव्वुर जोड़े के बगैर मुमकिन नहीं, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी दलील क्या बताई कि वो कहार है, दुनिया में जो कुछ है इससे मगलूब है, अल्लाह हर चीज़ को पकड़ सकता है। तो जो इतनी कुदरत वाला है उसको बेटियों और बेटों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि तुम उसको पकड़ो, तुम उसके दामने रहमत को पकड़ो। ज़बरदस्त इतना है कि अगर तुम्हें अजाब देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, लेकिन करम उसका इतना है कि तुम्हारी सारी गुस्ताखियों के बावजूद तुम्हें फ़ौरन नहीं पकड़ता, मोहलत पे मोहलत देता है, फिर भी तुम उसकी मोहलत को उसकी ढील समझते हो और पीछे होते हो। फिर दूसरी बात देखिए कि यहाँ जानवरों के नाजिल किए जाने की क्यों बात हुई, जानवर तो माँ के पेट से आते हैं। तो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। पहली बात देखिए कि जो सिंपल सी बात है जो थोड़े से गौर फिक्र से भी समझ आती है कि जो चीज़ खा के वो पैदा होते हैं वो बारिश के पानी से पैदा होती है, चारा है ना, तो चारा खाते हैं तो फिर उसके बाद वो इसे आगे बढ़ते हैं। बस कहते हैं कि पहली दफ़ा जब जानवर का जो पहला कपल आया होगा, आप कह लीजिए जो भी वल्लाहु आलम, आप उसको किसी भी तरह इमेजिन कर लीजिए, तो वो जो आसमान से आया था, फिर उसके बाद उनकी नस्ल। हर बंदा सोचता है ना कि ये शुरू कैसे हुए, जैसे आदम की तख्लीक का किस्सा तो हमने सुन लिया ना, लेकिन ये भी तो जहन में आता है गाय सबसे पहले कहाँ से, पहली गाय कहाँ से आई, तो हो सकता है वो आसमान से आई हो। और अल्लाह की बात है, अल्लाह जाने, हम बस इसके ऊपर ईमान लाने के लिए काफ़ी हैं, हमारे लिए बात इतनी काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि मैंने इनको पैदा किया और ये वहाँ से मौजूद हैं। और फिर इसी तरह से ये रिवायत है, सही रिवायत है वैसे, फतुल कदीर एक किताब है, अरबी तफसीर है, उन्होंने लिखा है कि एक रिवायत के मुताबिक पहले अल्लाह ने इन्हें जन्नत में पैदा फरमाया और फिर इनको नाजिल किया, तो ये फिर इंजाल था, और उसके बाद अब जो दूसरे हो रहे हैं। अब इसके बाद आगे देखिएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला अब हमें एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ तवज्जो करने को दावत देते हैं, और वो क्या है, आयत नंबर 7, इन तकफुरु, उसकी इतनी कुदरतों को जानने के बावजूद फिर भी तुम ना मानो, फइन्ना अल्लाह गनीयुन अनकुम, तो वो तुमसे बेनियाज है, उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से उसकी कुर्सी नहीं है और तुम्हारी वजह से उसकी बादशाहत ख़त्म नहीं होगी। एक सही रिवायत में आता है कि सब जिन्नो इनसे एक कतार में खड़े हो जाएं और अल्लाह का इनकार कर दें तो इससे अल्लाह को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके ऑपोजिट भी है, वो सब कुछ कर सकता है। सब अल्लाह को मानने लग जाएं तो अल्लाह की इज्जत में या उसकी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं कर पाते, और इसी तरह से अगर सब उसको इनकार कर दें, कुछ ना उसको माने, तो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेनियाज है। इस आयत से तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने हमें कहा उधर बैठ जाओ आराम से, मेरे मुंह ना लगो, बेकार हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सही मुस्लिम की ये रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो, اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں، سب کافر بن جاؤ، سب پاپی شرابی بن جاؤ، فرمایا میری ملک اور سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، تو گویا کہ تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو، جو کرو گے اپنے لیے کرو گے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے. یہاں آپ کو اللہ کی رضا اور مشیت کا فرق سمجھیں گے ہم. کہا کہ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ لوگ کفر کریں. اس نے اختیار تو دیا انسان کو، سورہ دہر آیت 3 میں ہم پڑھیں گے، اما شاکرم و اما کفورا، کہ اگر تم چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو کفران نعمت کی روش اختیار کرو، یہ تمہارا فیصلہ ہے. لیکن یہ جان لو کہ اس کو بندوں سے کفر کا رویہ پسند نہیں ہے. اس کے برعکس وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا. یعنی اللہ کو خوش کرنا ہے تو بس شکر ہی کرنا پڑے گا، اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاؤ، بندگی کی روش اختیار کرو، وہ تم سے خوش رہے گا، اور سب سے بڑی بات ہے وہ اسی طرز عمل کو پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ یاد رکھو کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ أَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. کیونکہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو. اس ایک آیت میں آپ کو ایک بہت ہی اہم موضوع سمجھ آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کفر اس کو پسند نہیں، اس کے باوجود لوگ کفر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو شکر بہت پسند ہے، اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے. تو کیا دنیا میں جو غلط کام ہوتے ہیں، نہ کفر کے نہ فرمانی کے، کیا وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہوتا سب کچھ اللہ کی مشیت سے. مشیت کا لفظ کیا ہے؟ شاء سے، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، شیتا، ماشیت و ماشیتا، یہ لفظ سمجھ لیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور لیکن جو کچھ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، ایگزامینر اس کو دیکھتا ہے، واٹ ایور، پیپر اس کے سامنے ہے. اب بچہ امتحان کے اس پرچے میں اچھی باتیں لکھے یا بری لکھے، پورا اختیار ہے نا. فلمیں لکھا ہے، گانے لکھا ہے، گالیاں لکھ دے، قرآن لکھ دے، کچھ بھی لکھ دے، ٹھیک ہے. لیکن جب بعد میں پیپرز ایگزامینر کے پاس جاتے ہیں تو بچے کو کس کے مطابق نمبر ملتے ہیں؟ جو اس نے ٹھیک لکھا ہوتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں پیدا کر کے ہمیں مجبور کل نہیں کیا کہ بس تمہارے ہاتھ بندے ہوئے مسجد کی طرف تمہارے پاؤں لگ جائیں اور تم صرف اچھے اچھے کام کرو، اور گناہ کی طرف جاؤ تو تمہارے پاؤں وہیں رک جائے، یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے اختیار سے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے گا. دنیا میں اب بہت بڑا ایک ایشو ہے، آپ تو اس کا بنا بھی اتنا چھیڑیں لیکن عقیدے کے باب میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. دنیا سے کئی سیکٹ ایسے گئے ہیں جنہوں نے یہ بات کہہ کر شیطان تک کو بری و ذمہ کر دیا تھا کہ وہ آگ میں کیوں جائے، وہ بیچارہ تو مجبور ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا تو وہ مجبور ہے. کچھ نے یہ کہا کہ شر شیطان کے حکم سے ہوتا ہے، خیر اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو آپ دیکھیے پھر شیطان کو آپ نے اللہ کا اوپوننٹ کر دیا، تو شیطان اللہ تعالیٰ کا اوپوننٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ گناہ کرنے کی اجازت جو شیطان نے مانگی تھی نا، شر پھیلانے کی، وہ بھی اللہ سے لی تھی. ربی فاندرنی الی یوم یبعثون، یہ بہت بڑی دلیل ہے. اس نے کہا کہ اللہ مجھے گناہ کرنے کی مہلت دے، تو شر کی اجازت شیطان نے اللہ سے مانگی. لیکن اب وہ شر کر رہے تو کیا اللہ کے اختیار سے ختم ہو گئے؟ ہاں، دنیا میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کو خوش بھی کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ ایک نیا ملک بنتا ہے تو اس میں حکمران جو ہیں وہ کچھ جیلیں بھی بنواتے ہیں، کچھ ہاسپٹل بنواتے ہیں، کچھ روڈز بنواتے ہیں. کیا جیلیں بنوانے سے وہ خوش ہیں؟ ان کو خوشی ہے کہ لوگ غلط کام کریں، ان کو جیلوں میں رکھا جائے، اتنا پیسہ دیا جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرتے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے قوانین کو نہیں مانیں گے، تو جس طرح انہوں نے اسکولز بنائے، سڑکیں بنائیں، انہوں نے اس طرح جیلیں بھی بنا دی. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، یہ جملہ عقیدے کے اندر آتا ہے، الخیر و شر من کا یا الہی کا، یا تیری طرف سے ہر چیز اللہ تیرے ہاتھ سے گزرتی ہے. لیکن ہاں، جو غلط کام ہم کرتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے. امید ہے بات سمجھ آئے گی. ورنہ اگر یہ اصول نہ ہوتا, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گناہ پہ گناہ نہ ہو کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا, تو پھر نیکی پہ اجر کیوں مانگتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ اپنی مرضی سے کر لیں اور بعد میں کہے جی اللہ اس پہ پکڑے؟ دوسری بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں تھا جی گناہ, کر لیا اللہ نہ لکھتا. تو کیا آپ تقدیر کا پرچہ پڑھ کے آئے تھے کہ آج دوپہر 4 بجے کے بعد آپ نے گندی فلم دیکھنی ہے, اور اگر آپ نے نہ دیکھی تو اللہ کا لکھا ہوا جو ہے وہ جھوٹا پڑ جائے گا؟ فلم تو آپ نے اپنی مرضی سے دیکھی. تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا بال ڈال دیا جائے؟ تو یہ بہت اہم آیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کفر نہیں پسند. اب آپ باقی باتوں کو بڑی بڑی کو چھوڑ کے ذرا اپنے اوپر آ جائیں. اللہ کہتا ہے مجھے کفر نہیں پسند, تو کیا ہمیں کفر برا لگتا ہے؟ دیکھیے آپ ایک دم بغیر سوچے کہیں گے جی بہت برا لگتا ہے. نہیں, اتنا برا لگے نا تو ہم کبھی اتنے پیار سے ان چیزوں کو انجوائے نہ کریں جو کفر کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں. دیکھیے دشمن اچھے نہیں لگتے نا, تو دشمن کی چیزیں, ان کی طور طریقے, ان کی یادگاریں بھی نہیں اچھی لگتی. آج ہم مسلمان جس تیزی سے کفریہ کلچر کے عادی ہو گئے اور ان کے رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں لے آئے, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے نفرت ختم ہو گئی؟ میں تو اب اس مسئلے کو اور زیادہ یعنی شدید دے پا رہی ہوں دن بدن لوگوں کی باتوں کی روشنی میں کہ ہمارے تو بچوں کے دلوں سے غیر مسلموں کی نفرت ہی ختم ہو گئی. نفرت سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی بینگ اے ہیومن, ان کے عقائد سے رشتے ہو رہے ہیں. پہلے آپ نے یہی سن لیا کہ عیسائی سے شادی کر لی, کرسچن سے کر لی, جیو سے کر لی. جیو سے تو لوگ کم کرتے تھے, اب ہندو کے ساتھ شادی عام ہے, بت پرست کے ساتھ عام ہے. اپنے مسلمان ہونے والے لوگ دوسروں کے ساتھ مسلمز کے عقائد سے خلاف عقائد ہے, ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں. یعنی کیا میں نے اپنے بچوں کو کفر اور شرک سے نفرت سکھائی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت علی نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں. جیسے خاندانی رشتے چلتے تھے اس دور میں چلتے گئے, تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے منع کر دیا. آپ نے کہا کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. دوست کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت فاطمہ آپ کی زوجیت میں تھی. تو لہٰذا یہ نفرت اپنے دل میں رکھیں. کیا کسی ایسی جگہ سے گزروں جہاں شرک ہو رہا ہوتا ہے تو استغفار کرتی ہوں؟ غصہ آتا ہے. ہم تو لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے, اور ویسے ایک اندر گرج تو ہوگا لیکن ہمارے انداز سے کوئی نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں حقیقت میں کفر اور کفر کی چیزوں سے نفرت کرتی ہوں. میں خود سوچتی ہوں کہ ہمارے اپنے مسلمان گھروں میں کئی بچیوں کے ہیروز انڈین گلوکار اور اداکار ہیں. میں نہیں بات کری کسی ایک کے اوپر لے کے, میں بینگ عقیدہ اور کلچر گریڈ کے بات کروں گی کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ نان مسلم ہے, یہ آگ کے آگے کھڑا ہوتا ہے, یہ بت کے آگے جا کے جھکتا ہے, تو کیا آپ اس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ آپ ان کی تصویریں اپنے وارڈ روبس میں لگا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو نفرت نہیں دی کیونکہ ہمیں خود بھی اسلام کا نہیں پتا. ہم شادیاں کرتے ہیں, رشتے کرتے ہیں, اور اس وقت پوچھتے بھی نہیں کہ کہیں یہ جا کے قبروں پہ سر تو نہیں چکاتے. کہتے نہیں چکر, رشتہ اچھا مل گیا, جو ہوگا بعد میں ہماری بیٹی بڑی طاقتور ہے, وہ جا کے سب کچھ چھڑا دے گی. اور چھٹتا کیا بچی کا اپنا ہی دین چھٹتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں کفر سے نفرت دے, کافر سے نہیں کفر سے نفرت. یاد رکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے. اور یہ جو بات ہے کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا, اپنے اوپر لے لیں اس کو. امیجن کریں قیامت کا دن ہے اور بوجھ کا پٹارا کندھوں پہ, اور وہاں کھڑی ہوں. یہ آخری آیت سنائیے ذرا تلاوت, اور اس کے دوران ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی جو اللہ کی پسند ہے وہ میری, اور جو اللہ کی ناپسند ہے وہ میری ناپسند ہے.
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
آپ دیکھیے کہ شکر کے مقابلے میں یہاں کفر آیا تو کیا پتہ چلا کہ جو شکر نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہوتا. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں نا ٹھیک ہے بس شکر نہیں کر رہے جی تو رہے ہیں نا. جب آپ شکر نہیں کریں گے نا تو آپ کفر ضرور کریں گے. اور کفر کا لفظ ہمارے یہاں کتنا برا ہے, یعنی یا تو پھر ہم شاکر ہوں گے یا پھر ہم کافر ہوں گے. اور اس طرح سے انسان دوسروں کے آگے جھکتا ہے, انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا لیکن وہ کدھر جا چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تلاوت کے دوران جو چیز سامنے آئی اور وہ کیا تھی کہ جب ایک انسان اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرے گا نا تو قیامت کے دن کوئی بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا. ہر بندہ اپنے گناہوں کا پٹارا خود اٹھا کے چل رہا ہوگا. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرماتے ہیں اور ہم سب ان چیزوں کو سنتے وقت اپنے اوپر لیا کر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی اب آیت نمبر 8 بالکل میری اور میرے رب کی بات چیت ہے. کیا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب کوئی دکھ آ گیا صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتا ہے, منیب بن جاتا ہے. اناب کا لفظ پیچھے پڑ چکے آپ کئی بار. ثم اذا خوله نعمت منه, پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنی طرف سے, خول یخول یعنی اللہ نے اس کی تکلیف دور کر دی, بیماری دور ہو گئی, صحت مل گئی, بچہ مانگ رہا تھا بچہ مل گیا, رشتہ مانگ رہا تھا رشتہ ہو گیا, شادی کرنی تھی شادی ہو گئی. جو بھی حالات اپنے اوپر لے لیجئے, جب کوئی نعمت مل جاتی ہے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اس سے بھی زیادہ کوئی تھوڑ دلا ہوگا. لفظ خو والا جو ہے نا اوڑھنے اور لپیٹنے کا معنی ہے. اردو میں لفظ خول بھی اسی سے ہے. ایسے لگتا ہے اللہ نے ہمیں نعمتوں کے خول میں رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہی لے اپنے اوپر لے لیں اپنے بچپن کو, بے شک کتنی نعمتوں کے خول تھے, صحت مند پیدا ہوئے, پھر محبتوں کا خول, پھر ماں نے پالا, باپ نے پیار کیا, ایک بچے کے ارد گرد سارا گھر گھوم رہا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے تو استادوں کی محنت شروع ہو جاتی ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے تو ساتھی کلیگ, ساری زندگی انسان نعمتوں میں پلتا ہے, نعمتوں کے خول پہ خول اور قبر پہ قبر چڑھاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے اس کو تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. یاد کریں اپنی کوئی ایسی نعمت جس کو پانے کے بعد اللہ سے تعلق کمزور ہوا, اللہ کو وقت دیتی تھی تو کم ہو گیا, اللہ کے راستے میں مال لگاتی تھی کم ہو گیا, کہ ذمہ داریاں اپنی بہت بڑھ گئیں. وجعل للہ اندادن, اور اس کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے. یعنی اللہ سے نعمتیں جو مانگی تھیں پہلے تو اپنے اللہ سے مانگی تھی, جب ملتی ہیں تو اس کو دوسروں پہ ڈال دیتا ہے, ہاں یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا, یہ اس کی وجہ سے ہو گیا. لیدل عن سبیلی ہی, تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. خوشیوں میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایسے وقتوں میں شیطان کہتا ہے یہ تم پہ جو خوشی آئی ہے نا بس اس کو انجوائے کرو, چھوڑو دیکھیں گے جو ہوگا. کہا کوئی بات نہیں, قل تمتع بکفرک قلیلا, اے نبی آپ کہہ دیجئے مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ, تھوڑے سے مزے اٹھا لو, لیکن آخری فیصلہ سنا دو, ڈکلیئر کر دو اس کا رزلٹ. انک من اصحاب النار, یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو. دیکھیے لفظ کتنا زبردست ہے, انک, بے شک تو, ایسے نہیں لگ رہا کسی کو کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے تو جہنمیوں میں. قرآن میں یہ ڈائریکٹ سٹائل بہت کم ہے, یعنی جو بھی شخص ایسا رکھے. اگر اس آیت کو دوسری طرح پڑھیں ذرا دیکھیے گا, صرف سمجھانے کے لیے پڑھوں گی. قل تمتع بکفرکم, خلیلا انکم من اصحاب النار، کا کو کم کر دیں، شدت سے رب کم ہو جاتی ہے نا، تم سارے کفر کر لو پھر تم سب آگ میں جاؤ گے. ہم کہتے ہیں جہاں سارے رہیں گے ہم بھی رہ لیں گے. اس کی جگہ جو اصل آیت ہے وہ کیا ہے، قل تمت بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. شدت آئی ہے، تم اکیلے ہو جو آگ میں جاؤ گے، تم اکیلے اللہ کے ساتھ کفر کے باوجود مزے اٹھا لو. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت تحمل والا ہے، لوگوں کو ان کی نافرمانیوں پہ فوراً نہیں پکڑتا، کچھ مہلت دے دیتا ہے، کچھ ان کو بچاتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن جب بھی لوگ پھر نہیں مانتے تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو حق دے دیتے ہیں کہ جو مرضی اللہ تعالیٰ ان کا چھین لے اور لے جائیں. اور پھر جب اللہ لیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہائے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ہائے مجھے کیا ہوا. اور یہ انداز آپ کو قرآن میں بہت جگہ ملے گا. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، کہہ دو کہ مزے اڑا لو پھر ٹھکانا تمہارا آگ کی طرف ہے. ایک جگہ آتا ہے نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، چلو تھوڑے دن فائدے اٹھا لو پھر ہم بے بس کر دیں گے تم کو گاڑے عذاب کی طرف. لیکن سب ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہ شکرے نہیں ہیں.